کیجیے کیا کیا مسئلہ ہے اس کے بعد یس یس کیا وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا
بالکل نہیں ہونا چاہیے
بس ختم ٹھیک ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں مولانا اعظم طارق صاحب
جناب اسپیکر
یہ پریسنگ سے استعمال ہونی چاہیے
یہ یوم آزادی ہے کل میری مسجد میں فوج نے فائرنگ کر کے کراچی میں یہ یوم آزادی ہے چار آدمی فوج نے شہید ہوئے ہیں مسجد کے اندر سے 400 گولیوں کے خول ہم نے برامد کی ہیں یہ کل فوج نے یوم آزادی جو جشن آزادی کی ریلی منا کر آئے تھے یہ حال ہے یہ ہے آزادی یہ آپ نے کل آزادی دی ہے کوئی انکار کرے یہ ہے اخبارات چار آدمی مسجد کے صحن کے اندر کل خاک و خون میں لت پت ہوئے ہیں 40 آدمی زخمی ہیں یہ کل یوم آزادی ہے یہ آزادی کی ریلی سے واپس آ رہے تھے مجھے بتلاؤ میں پرچہ کس پر کٹواؤں اس لیے کہ گولی مارنے والی فوج ہے مجھے بتاؤ میں کمشنر سے صبح پوچھ کر آیا ہوں اس نے کہا میں نے آرڈر نہیں دیا ڈی سی کہتا ہے میں نے آرڈر نہیں دیا یہ جو چار آدمی شہید ہوئے میں کس کے اوپر پرچہ کٹواؤں میں کس کے پاس انسان مانگنے کے لیے
جاؤں
اس بات کو میری اس بات کو جذبات کی رو میں یا کوئی آدمی تنقید کے عنوان پر میری بات کو جج مت کرے میری بات کو پی پی یا مسلم لیگ کے عنوان پر مت دیکھا جائے میں انصاف لینے آیا ہوں آپ لوگوں سے یہ چار آدمی اس مسجد میں شہید ہوئے جس مسجد کی میں نے بنیادیں رکھی جو مسجد آج ناگر چلنگی پر واقع ہے مسجد کے سین میں یہ چار آدمی شہید ہو گئے ہیں آزادی اس کا نام ہے یہ آزادی ہے میں تو یہ کپڑے پہن کر آنا چاہتا تھا یہ چار نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں کسی شیعہ نے نہیں کیے کسی سنی نے نہیں کیے یہ فوج نے کیے فوج نے کیے مجھے بتلاؤ یہ آزادی ہمیں دی جا رہی ہے کس کے اوپر ایسا یاد کرتے وزیر داخلہ صاحب بیٹھے بتلائیں کسی کے اوپر ایسا یاد ہماری کوئی بات سننے والے ہیں باوجود اس کے ہمیں مارا گیا آدمی بھی ہمارے گرفتار ہے قتل بھی ہمیں کیا گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے یہ آزادی کے اوپر ہمیں تحفہ دیا گیا ہے یہ قوم کے نام کے تحفے کس جرم میں دیا یہ لوگ کس جرم نے قتل کیا کس جرم میں یہ لوگ گولیوں کا نشانہ بنائے
شکریہ
ایسے موقع پر اگر یہ بات نہ ہو یہ اخبارات کے بارے کہ پولیس فوج کے ہتھیاروں میں گولیاں چلائیں گے مستعفی ہو جانا چاہیے حکومت کو آج تک مسجد کے سین میں کبھی گولیاں نہیں چلائی گئی 400 گولیوں کے خول جو جی ایم تھری کے بارے
کر لیے مولانا صاحب
آپ میری بات سن لیں
آپ نے کہا یہ ریپیٹنگ
آپ شہر کے بات نہ ہو آپ کے رکھیں گے آپ بابا صاحب تشریف رکھیے یہ لوگ آزادی یہ لوگ آزادی جشن آزادی کے عنوان پر مسجد صدیق اکبر سے ریلی نکلی
پلیز نو انٹرپشن
یہ لوگ کیا تکلیف کس کو ہے وہ کرے اس نے قتل کیا تو میں اس کا گرے بات کرتا ہوں اگر اس کو تکلیف ہے تو میں ایسا ہوں گے اگر تم میں سے کسی نے گولی ماری ہے پینٹ کرتے ہو تو تم مت لاؤ مجھ میں اتنی ہمت ہے میں اس کا گرے بات پکڑ کے انتظام لے سکتا ہوں
پلیز
نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے میری بات میں مداخلت کرنے کی میں کوئی معمولی بیٹھا ہوں بت بت کرنے کسی کو ضرورت نہیں ہے میرا یہ خون ہے اپنے خون پہ
پلیز
کسی کو کیا ہے میں احتیاط کرتا ہوں یا خاموشی سے سنیں میں احتیاط کرتا ہوں میری بات میں جلدی نکالے میں احتیاط کرتا ہوں مجھے کہیں کوئی آدمی شہید نہیں ہوا یہ مسجد میں ایک جگہ اتنے لوگ شہید ہوئے جرم کیا ہے یہ آزادی ہے آزادی کے لیے خاص
ملے
آزادی کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں مجھے ملک آزاد نہیں ہوا تو انگریز چلا گیا کالے انگریز ہم پہ مسلط ہو گئے
مولانا صاحب صرف ڈرامہ کر رہے ہیں دو کپڑے کل اس
چار تمہیں ہزار چاہیے
منسٹر آف فارن انٹیریئر
تمہیں ہزار آدمی چاہیے
پلیز ٹیک یور سیٹ آئی ہیو نو آن دا فلور ٹو یو
تمہیں ہزار چاہیے
ارے کون پوائنٹ پہنچ
شکریہ جناب اسپیکر جناب اسپیکر رات میرے یہاں سے جانے کے بعد عدم موجودگی میں وفاقی وزیر قانون صاحب نے کچھ تفصیلات عوام کے سامنے پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری جماعت پر دہشت گردی کا الزام بھی اس عوام میں لگایا جبکہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو چیز ان کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ اسے خامخواہ اپنے ذمہ لے کر ایوان کا ماحول خراب کرنے کی بلا وجہ کوشش کیوں کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ صاحب کے جب یہ ذمہ تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس سلسلے میں معلومات لے رہے تھے تو مجھے انتظار تھی آپ کی رولنگ کے مطابق کہ وہی آج یہاں پر اس عنوان پر کوئی بیان دیتے رات جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں نے تو اخبارات میں پڑھا میرے پاس آج کا روزنامہ جنگ کراچی کا میرے ہاتھ میں ہے، جس میں وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی کراچی سینٹرل کے ڈی سی صاحب کا پریس نوٹ آیا ہوا ہے۔ میں یہ پڑھ کر سنا چاہتا ہوں کہ کراچی سینٹرل کے ڈپٹی کمشنر کا جو پریس نوٹ ہے وہ سن لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں جو بیان یہاں دیا گیا ہے وہ سن لیا جائے۔ اگر دونوں بیانات متضاد ہوں تو پھر فیصلہ یہ ہاؤس کرے اور یہ قوم کہے کہ ہم کس کی بات کا اعتماد کریں، ہم یہاں پر دی جانے والی تفصیلات پر اعتماد کریں یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کے پریس نوٹ پر۔ یہ انہوں نے دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کراچی سینٹرل کے پریس نوٹ کے مطابق ایک مذہبی تنظیم نے 14 اگست کو بغیر اجازت کے ریلی نکالی۔ یہ الگ بات ہے کہ 14 اگست کو آزادی کی ریلیاں نکالنے کے لیے اجازت بھی ضروری ہو گئی ہے، حالانکہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ریلی انچولی سوسائٹی کے قریب پہنچی تو چند سرپسند نے ریلی سے اشتعال انگیز نعرے لگائے، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں اور ریلی کے شرکا کے درمیان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جلوس کے شرکا میں سے ایک شخص زخمی ہوا۔ اس کے بعد نیو کراچی، یہ نیو کراچی انچولی سے 4 کلومیٹر دور کی بات ہے، نیو کراچی میں ایک مسجد کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ اس ہجوم نے کے ٹی سی کی بس کو آگ لگائی، کچھ اسٹالوں کو نقصان پہنچایا، ٹائر جلائے۔ اس دوران اچانک مسجد کے قریب فلیٹوں سے فائرنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، 11 افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ یعنی 4 پولیس اہلکار جو زخمی ہوئے ہیں وہ فلیٹوں سے چلنے والی گولی، جس سے بقول ان کے ہمارے آدمی شہید بھی ہوئے، ہمارے بھی زخمی ہوئے، پولیس والے بھی زخمی ہوئے ان گولیوں سے جو فلیٹوں سے چلی۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ سپاہی صحابہ نے پولیس پہ گولی چلائی، جبکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ سپاہی صحابہ نے گولی نہیں چلائی، پولیس پر گولی وہی چلی ہے جو فلیٹوں سے آئی ہے۔ میں نے جو یہاں کہا تھا اور میں آج اسی پر اصرار کرتا ہوں کہ فلیٹوں سے گولی نہیں چلی۔ یہ بات اگر کوئی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، کوئی ضابطہ ہے، آپ عدالت عالیہ کے جج کی موجودگی میں آپ انکوائری کرائیں۔ اگر ہم کم از کم 1000 آدمی عینی شہادت پیش نہ کریں جو یہ کہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے اندر گولیاں چلائیں اور 100 سے زائد G3 کی گولیوں کے خول، میں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، وہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف فوج کے پاس گولی ہے۔ یہ G3 کی گولیوں کے خول مسجد کے اندر جوتوں سمیت فوج اور پولیس اور رینجر کا داخل ہونا، اگر یہ بات ہم ثابت نہ کر سکیں، آپ ہمیں دہشت گرد بھی کہیں، آپ ہمیں قاتل بھی کہیں، آپ جو کہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ کہتا ہے کہ فلیٹوں سے فائرنگ ہوئی، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے 40 آدمی گرفتار کیوں کیے گئے؟ ابھی تک جب ہمارے آدمی شہید ہوئے ہیں تو ہماری ایف آئی آر، میں وزیر داخلہ صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، آج ہماری ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی، 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، 50 گھنٹے ہونے کو ہیں اور کوئی ایف آئی آر لینے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی ہمارے شہید، مسجد میں ہمارے آدمی زخمی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے بقول آئی فلیٹوں سے فائرنگ، تو ہمارے جب آدمی شہید ہوئے ہیں تو ہمیں حق دیا جائے کہ ہم ایف آئی آر کٹوائیں؟ ہمارے ہم سے ایف آئی آر لینے والا کوئی نہیں، اور الٹا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ کہتے ہیں، اور یہاں یہ بیان دیا گیا کہ پولیس پر بھی ہم نے فائرنگ کی اور پولیس پر بھی ہماری جماعت کے لوگوں نے فائرنگ کی۔ ایک بات یہ، دوسری بات اس بات کی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ ایوان ہے، یہاں پر اگر وزیر قانون صاحب نے میری جماعت پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے تو وہ دہشت گردی ثابت کریں، ورنہ پھر اگر یہ میں زبانی ہے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے ہم سے کوئی زیادہ نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ اچھے انداز میں بولنا بھی آتا ہے اور بہت زیادہ جذبات کے ساتھ بھی بولنا آتا ہے۔ تو دوسری بات جو میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی جا رہی، ناجائز گرفتاریاں ہو رہی ہیں اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہاں پر مزید الٹا شہید بھی ہمارے آدمی، زخمی بھی ہمارے آدمی، گرفتار بھی ہمارے آدمی، خوف و ہراس کا یہ عالم ہے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ وزیر داخلہ صاحب یہ اعلان کریں کہ وہاں ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں ایک ٹریبونل کا قیام عمل میں لائیں، اخباروں میں آج پارلیمنٹ کمیٹی بنائے، یہ اخباروں میں مسجدوں کے مینار کی تصویریں آئی ہیں کہ مینار پر گولیاں لگی ہیں، یہ پہلا واقعہ ہے آپ کی حکومت میں جس میں مسجد میں آدمی شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ آدمی کسی نے گولی سے شہید کیے، آپ اس کی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ذریعے تحقیق کرائیں، کسی اور ذریعے سے تحقیق کرائیں تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں پیش آئے۔
شکریہ۔ منسٹر فار انٹیریئر.
جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کچھ فرمایا میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا, اگر توجہ فرمائیں جن صاحب, کہ یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جو پریس نوٹ جاری کیا ہے اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ پولیس کی وین پر کسی نے فائرنگ کی, اس میں لکھا ہے فلیٹوں سے فائرنگ ہوئی جس سے آدمی شہید ہوئے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پریس نوٹ کے مطابق ہمارے آدمیوں کے قاتل اور پولیس کے زخمی کرنے والے ایک ہیں. وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا یہ میرے پاس آج کے اخباروں میں بھی کل ہوئے کہ جنہوں نے ہمارے مسجد میں گولیاں چلائی ہمارے آدمی شہید ہوئے اور پولیس کے زخمی ہوئے, وہ آدمی ایک ہے, گولیاں کہاں سے چلی وہ کون ہے؟ اس لیے میں اب صرف یہ کہتا ہوں کہ قاتل کون ہے, گولیاں چلانے والے کون ہیں. آپ کہیں گے فلیٹوں سے چلائی, چاہے سپاہ صحابہ پر لگائیں کسی پر لگائیں, ہم کہتے ہیں وہاں جا کر تحقیق کریں, بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں چلائیں, ہمارے پاس کھول موجود ہیں. اب اس کی آپ اس کو صوبائی لیول کا مسئلہ نہ کہیں, وہاں ہماری رپورٹ نہیں لے رہے. آج ہم رپورٹ لے کر گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کی کوئی رپورٹ لینے کے لیے تیار نہیں. آپ میرے ساتھ کراچی چلیں, عوام کی کمیٹی بنا لیں, وہاں ہم سنتے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے گا. مسجد ہے, دن کے 2 بجے کا واقعہ ہے, رات کا واقعہ نہیں ہے. رات کا واقعہ ہوتا تو صبح شروعات ہو سکتا, دن کے 2 بجے کا وقت ہے, لوگ نماز پڑھنے آئے تو شہید ہوئے ہیں. آپ چلیں میرے ساتھ, بنائے کمیٹی, ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ مسجد کے اندر آدمی شہید ہوتے ہیں اور آپ چکے تھے صبح, وہاں کوئی نہیں سنتا ہماری, اگر وہاں کوئی سننے والا ہوتا تو ہم یہاں نہ چلاتے. آپ چلیں ہمارے ساتھ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتا چل جائے گا کہ فلیٹوں سے فائرنگ کرنے والے کون تھے اور جو گرفتار کیے ہیں وہ فائرنگ کرنے والے گرفتار کیے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کلاشن کوپ بھی برامد نہیں ہوئی. یہ کلاشن کوپ نہیں, یہ 222 ہے اور یہ لسنسی اپنے اسلحہ ہے اور 6 4 PT چاروں کے چاروں لسنسی ہے. اتنی بڑی ریلی کے پاس کل یہ اسلحہ تھا جس کو حاصل کیا گیا اور آدمیوں کو اڑا دیا گیا اور مسجد میں ذبح کر دیا گیا. اب آپ صرف یہ فرمائیں, آپ یہاں کی کمیٹی کو منظور کریں, میرے ساتھ کراچی میں چلیں, وہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظلم کیا ہوا ہے, زیادتی کیا ہوئی ہے, کیا گولیاں باہر سے چلی ہیں, گولیاں مسجد کے اندر سے چلی ہیں اور چلانے والے کون ہیں. آپ کے تو آدمی زخمی ہو گئے, آپ نے تو ہمارے آدمی پکڑ لیے, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل کہاں گئے؟ ہمیں اپنے قاتل چاہیے اور واقعہ کی صحیح رپورٹنگ ہونی چاہیے تاکہ بات سامنے آ سکے.
منسٹر فار انٹیریئر مولانا اعظم طارق صاحب.
شکریہ
مولانا اعظم طارق صاحب.
شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر,
مولانا اعظم طارق صاحب,
شبیر ہاشمی صاحب کی بھوک ہڑتال کا یہ کمال ہے کہ آج ایوان کا بہت بڑا وقت جو ہے وہ فن سے ہوتا ہوا ایسی صورتحال سے دو چار ہو رہا ہے کہ جب دونوں طرف سے بڑے ایک مرتبہ پھر افہام و تفہیم, پیار اور محبت کے جذبات پروان چڑھ رہے ہیں. جناب والا, میں اس ماحول کو خراب تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آج یاد دلانا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ میں پچھلے دور میں اپوزیشن میں تھا اور ہمارے ساتھ پی پی بھی اپوزیشن میں تھی. اس وقت کھڑے ہو کر بھائی خورشید شاہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں غلطی کی, ہم نے اپنے دور میں زیادتی کی, خدا کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں, آپ کو ہمارے ساتھ فنڈز کے معاملے میں اس طرح سلوک نہ کریں. اور آج وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج وہی بات ہم ان سے کر رہے ہیں اور یہ باتیں, یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب ہم اپوزیشن کی کرسی چھوڑ کر حکومت کی کرسی تک جاتے ہیں تو ہمیں یکسر اپنا ماضی بھول کیسے جاتا ہے, ہم تھوڑی سی کرسی چینج ہونے کے بعد اپنی سابقہ باتیں کیسے فراموش کر جاتے ہیں, اور ہمیں اپنے اصول ضابطے, وہ اپنا رونا پیٹنا, اپنا واویلا, وہ یکسر ہم کیسے فراموش کر جاتے ہیں. اور میں تو اپر روز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مصیبت کیا ہے, ہم یہاں قانون ساز ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون ساز ادارے میں بیٹھ کر ہماری تمام صلاحیتیں, ہماری سوچ اور فکر کے سارے زاویے وہ اس بات پہ صرف ہوتے ہیں, ہمیں نالی بنانی ہے, ہمیں سڑک بنانی ہے, ہمیں سکول بنانا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ مقررہ فنڈ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے اور پھر جو فنڈ ہے اس کی صورتحال پہلے ہی ایسی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے دیا جائے, مسائل اتنے ہیں، مشکلات اتنی ہیں، اور اس کے مقابلے میں تھوڑا سا فنڈ اور وہ بھی اس طرح پریشان کر کر کے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ اس ایوان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور جناب والا، ہم تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کوئی آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ کہیں اس کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے، وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے. اور اس کے ہمارے پاس ہزاروں ثبوت ہیں. وجہ کیا ہے کہ جس عوام نے ان حضرات کو منتخب کیا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے، اسی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. جب ہم ایک ہی جگہ سے آئے ہیں تو آج ایک ایسی ہے، اب ہم منتخب نمائندے ہیں، ہمارے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ہمارے علاقوں میں تبادلے کوئی اور جماعت ہے، ہمارے علاقوں میں شکست علاقے میں سکیموں کا افتتاح کر کے ٹی وی پر کسی اور کو دکھایا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم منتخب ہو کر ان ایوانوں میں آئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ ان کی خصوصیت یہ ہو گئی کہ ان کی پارٹی جیت گئی. دنیا میں کسی جگہ ایسا سلوک نہیں ہوتا کہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے غیر منتخب لوگ ان سے سینئر ہو جائے اور ان سے زیادہ اپنے علاقوں میں جو ہے پاپولر ہو جائے. اب یہاں تک کہ جہاں جہاں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایم ایل اے ایم پی اے ہیں، وہاں جناب تھانے کے سپاہی سے لے کر ایس پی تک اور اسی طرح انتظامیہ، اسی طرح جتنے بھی وہاں کے دفاتر ہیں، مجال نہیں ہے اس کی کوئی وہاں شنید ہو، مجال نہیں اس کی کوئی بات سننے والا ہو، کوئی پوچھنے والا ہو. یہ کیا طریقے جمہوریت ہے؟ یہ کیا ہم نے منتخب نمائندوں کو عزت دی ہے؟ یہاں بیٹھ کر ہم سوائے اس کے، ہمارے پاس بے شمار لوگ آئے کئی دنوں سے آ رہے ہیں، میں نے انہوں نے کہا بھائی دیکھیں حکومت کے ساتھ ہماری بڑی تلخ چل رہی ہے، آج کل ہمارا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے کام اسی وقت ہمارا ہوگا جب ہم حکومت کی کسی بات کو یس کریں یا حکومت کے ساتھ ہماری نرمی چلے. یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ بہت بہترین بات اپنے بھائی افتخار صاحب نے کہی ہے. ہمیں پہلے بات تو یہ ہے کہ اس ایوان کو اور اس نظام کو کیسے بچانا ہے. یہ بات مجھے بہت ایک دوست نے کہی، اس نے کہا جب ہم حکومت کی کرسیوں پر ہوتے تھے تو ہمیں بھی یہی لگتا تھا یہ نظام بڑا مضبوط ہے، یہ اسمبلی بڑی مضبوط ہے، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. وہاں تو دو تہائی کے مالک تھی پچھلی حکومت، یہاں کی حکومت نے تو پکڑ نہ کر کے ادھر ادھر سے کام پورا کر کے گاڑی چلائی ہوئی ہے، تو پکڑ نہ کر. اس لیے اتنے مضبوط ایوان نہ رہے. تو آپ، ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کیسے اس نظام کو چلنا چاہیے، یہ ایوان جو ہے اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. لیکن اس کے جناب ایک اصول ہیں، کوئی ضابطے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو جس آدمی کے ہاتھ میں آئے وہ اس کو جناب اپنے ہاتھ میں لے لے کے چونکہ میں حکمران ہوں اس لیے آپ کو میرا کوڑا برداشت کرنا ہی پڑے گا. اس لیے آپ حضرات نے جو اس صورتحال کو دیکھا ہے، یہ بات تو فنڈ سے شروع ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا جو شخص منتخب ہو کر یہاں آتا ہے اس کا اتنا بڑا حلقہ ہے، آپ اسے فنڈ دیتے ہیں اور اتنا قلیل فنڈ ہوتا ہے جو مسائل کے مقابلے میں بمشکل، اگر 100% مسائل ہیں تو وہ 1% بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس طرح دیا جاتا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. شکریہ والا، میری آپ سے التماس ہوگی، یہ جو قومی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، چاہے وہ آج کی حزب اختلاف کل کی حزب اقتدار ہو، کل کی حزب اقتدار آج کی حزب اختلاف ہے، ہم نے تو یہی دیکھا. ہم کل بھی اپوزیشن میں تھے، آپ بھی اپوزیشن میں، جو کچھ ہم آج کہہ رہے ہیں یہی کچھ کل وہ لوگ کہتے تھے.
شکریہ.
اور خدا نہ خاص طور پر پھر چینج آئی تو کل وہی کچھ کہیں گے.
شکریہ جی. میاں یاسین خان مٹو صاحب،
مولانا اعظم طارق صاحب.
شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر.
وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ،
میں اس بات پر جی آپ لاسٹ
روم دیکھیں گے، آئی تھنک ول بی بیٹر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما صدق اللہ العظیم. جناب اسپیکر، میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور اپنے اس ہاؤس کا اور بالخصوص وزیر داخلہ صاحب کا کہ جنہوں نے آج کراچی کے حساس مسئلہ کو کے پیش نظر کراچی کے عنوان پر آج یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے اپنے آمادگی کا اظہار کیا. جناب والا، کراچی پاکستان کا عروس البلاد ہے، روشنیوں کا وہ شہر ہے کہ کراچی اپنے وہاں کی جغرافیائی صورتحال اور تمام قومیتوں کے ایک مرکز اور محور ہونے کے ناطے سے منی پاکستان کہلا رہا ہے. ایک عرصہ دراز سے کراچی کو مختلف تعصبات اور مختلف عنوان پر نفرتوں کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی. یہ الگ بات ہے کہ کراچی میں یہ صورت حال کیوں پیدا کی گئی. ساری دنیا جانتی ہے کہ کراچی کی یہ صورت حال پیدا کرنے کی ایک خاص وجہ تھی. کراچی اور حیدرآباد یہ دو شہر تھے جن دو شہروں سے ہمیشہ دینی مذہبی اور اسلامی نمائندگی عوام میں آیا کرتی تھی. یہ دینی یہ مذہبی اور یہ اسلامی نمائندگی عوام میں آ کر اپنا ایک کردار ادا کرتی تھی. کراچی نے کتنے بڑے بڑے دینی سیاستدان پیدا کیے, جیسے کیسے لیڈر پیدا کیے. ایک سازش کے تحت اس کراچی کو ایک قومیتوں کے عنوان پر اس کی آگ میں دھکیلا گیا اور مصنوعی طور پر آج بھی اگر وہ پورا کا پورا منصوبہ اگر سامنے لایا جائے کہ کس نے کس عنوان پر کس کو کتنے پیسے دیے اور کس کی سرپرستی میں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کی حکومتوں سن 85 کے اندر جو حکومتیں آئیں ان حکومتوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے ان وزرائے اعلیٰ کی سرپرستیوں میں پروان چڑھیے کچھ جماعتیں, ان جماعتوں نے کراچی جیسی جنت نظیر شہر کو جہنم بنا کے رکھ دیا. اور پھر جنارے والا یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. اس معاملے کو اس انداز میں ڈیل کرنے کی بجائے کہ بجائے اس کے کہ کسی کے صحیح مطالبے پہ کان بھرا جاتا, کراچی میں تعلیم یافتہ لوگ جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر مارے مارے پھرتے تھے اور ان کے لیے نوکری اور ملازمت کے دروازے بند تھے, اور دیہاتوں سے جو لوگ ان پڑھ اور بہت معمولی قسم کے ڈگری لے کر اور معمولی تعلیم لے کر شہر میں آتے تھے, کوٹا سسٹم کے عنوان پر تعلیم یافتہ طبقہ کو میرٹ کی بجائے ان کا حق دینے کی بجائے جب ان سے ان کا حق دور رکھا گیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بے روزگاری نے وہاں کے ایک صورت حال اختیار کر لی, اور جن لوگوں نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نئے نئے منصوبے پیش کیے کہ یہ انداز ہے بے روزگاری کے خاتمے کا کہ یہاں ایک نیا منصوبہ بنا یہاں ایک نیا صوبہ بنا لیا جائے, اور بے روزگاری کے خاتمے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ باقی قومیتوں کو شہر سے نکال دیا جائے تمام کے تمام مسائل ہمارے اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ خوشنما نعرے تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. وہاں باقاعدہ الگ صوبوں کے نعرے لگائے گئے. وہاں یہ کہا گیا کہ یہ فلافنا لوگ کہاں سے آئے. دوتی اسوار کے بھی وہاں نعرے لگائے گئے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے, اپنا صوبہ ہوگا, اپنا نظام ہوگا, اپنا سسٹم ہوگا, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. یہ ایسے نعرے تھے جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پذیرائی حاصل کر لی. ہم نے اس دور میں بھی کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس انداز میں حل نہیں ہو سکتی. پھر نتیجہ تن کراچی نے وہ دن بھی دیکھے جب قومیت کے عنوان پر لوگوں کا خون بہا. صرف ایک آدمی کا جرم یہ تھا کہ وہ رنگ و نسل اور اپنے نسب و علاقے کے لحاظ سے وہ مہاجر نہیں تھا, وہ اردو لینگویج نہیں رکھتا تھا, وہ سندھی لینگویج نہیں رکھتا تھا. انہیں مار مار کے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی. ہم نے بار بار اس بات پر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وقت کے حکمرانوں نے اس کی سرپرستی کی, اس کو سپورٹ کیا. نتیجہ تک وہ طاقتیں بڑھتی چلی گئی, اور پھر جب انہیں اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ الیکشن میں وہ منتخب ہو گئی, تو اس وقت ہم نے کہا اب چونکہ عوام نے انہیں منتخب کر لیا ہے, اب یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں, لہذا عوام کے منتخب نمائندے جس عنوان پر منتخب ہوئے ہیں انہیں اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن کیا ہوا, ان کے ساتھ ان ایوانوں میں زیادتی ہوئی اور ان ایوانوں نے انہیں نفرت کی نظر سے دیکھا گیا. ان ایوانوں میں اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ایک بات کا احساس ہونے لگا کہ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے دیہاتیوں کی اور شہریوں کی. دیہاتی اور شہری کی یہ لڑائی شروع ہوئی, اور اس لڑائی میں کتنی جانے گئے ہیں, کتنے لوگ مارے گئے. جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو کسی عوام نے مجھے یاد ہے بحث ہو رہی تھی فوج کو بھیجنے کی پرمیشن نہیں جا رہی تھی عوام سے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اس مسئلے کو فوج کے ذریعے سے حل نہ کیا جائے. فوج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. فوج تو صرف یہ ہے جیسے بیمار کو فوری طور پر آپ انجیکشن لگائیں اس کا بخار دب جائے گا, لیکن بیماری دبا دی جائے تو بیماری کا حل نہیں ہے. اس کا اگر آہستہ آہستہ علاج کیا جائے تو بیماری کی جڑ ختم ہو جائے, یہ اس کا حل ہے. فوری طور پر فوج کے اوپر ہم نے ان ایوانوں میں ڈسکس کی مت بھیجا جائے فوج کو, لیکن فوج بھیجی گئی. نتیجہ کے طور پر کیا ہوا کہ وہ حالات
جو پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، وہ حالات جو وہاں پر تمام تر قوانین کو بروئے کار لانے کے باوجود حالات قابو سے باہر ہو گئے تھے، جب فوج گئی شروع میں فوج کی رسپیکٹ ہوئی، شروع میں فوج کو لوگوں نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، لیکن حکمرانوں نے جب فوج کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا اور حکمرانوں نے پاکستان کی اس عام فورس کو جب اپنی مرضی کے مطابق اس سے ایکشن کرائے اور اس سے بڑے بڑے ایکشن اس سے رونما ہوئے، تو نتیجہ کے طور پر وہ حالات فوج بھی کنٹرول نہ کر سکی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ جناب قومیتوں کا عنوان ابھی باقی ہے، آج وہ لوگ جو کبھی کسی عنوان پہ لڑتے تھے آج وہ کون سی ایجنسیاں ہیں جنہوں نے مہاجر کو مہاجر سے لڑانا شروع کر دیا، حقیقی اور غیر حقیقی لڑنے لگ گئے، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو اب ایک سازش کے تحت وہاں شیعہ سنی فسادات میں آ جا رہے ہیں، وہاں شیعہ سنی فسادات کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کراچی میں اور سندھ میں جو شیعہ سنی فسادات کرائے جا رہے ہیں اس میں نہ شیعہ کے لیڈر انوال ہے نہ سنیوں کے لیڈر انوال ہے، اس میں ایجنسیاں انوال ہے، وہ چاہتی ہے کہ قومیت کی جنگ کو اب مذہبی جنگ میں تبدیل کر کے قومیت سے انتقام لے لیا جائے، تو جب مذہبی ہو جائے گا، میں نے پہلے بھی بجٹ کی تقریر میں عوام نے کہا کہ جناب آپ فرقہ وارانہ فسادات ہو یا لسانی فسادات ہو، وہ میرا ہمیشہ سے موقف یہ ہے اگر حکومت چاہے یہ فساد کبھی نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے گھر میں دو بیٹے لڑ رہے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہیں، جب ان کا باپ موجود ہے، ان کا بڑا بھائی موجود ہے، وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بٹھا لیتا، اپنے بھائیوں کو بٹھا کر کیوں نہیں پوچھتا آپ کیوں لڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے، اگر حکومت اپنے آپ کو باپ کی حیثیت سے یا بڑے بھائی کی حیثیت دینے کے لیے تیار ہو اور وہ قومیتوں کے عنوان پر لیڈروں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور مذہب فرقہ واریت کے عنوان پر اپنے لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائے، ان سے موقف سنے، کیا میں نے بجٹ تقریر میں پوری کی پوری یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے 50 کروڑ روپیہ لان آرڈر کے لیے اس کا مختص کیا ہے اور لان آرڈر کا مسئلہ خاص طور پر یا قومیت کے عنوان پر یا مذہب کے عنوان پر پیدا ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا شیعہ سنی فسادات جتنے ہوتے ہیں میری جماعت میری ذات اس میں ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں ٹیبل پہ بلاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں یہاں کی عوام کی کمیٹی بلاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں کسی جگہ بلاؤ، ہم سے پوچھو آپ کو تکلیف کیا ہے، ہمارے فریق مخالف سے پوچھو اسے تکلیف کیا ہے، جو تکلیف ہماری جینوئن ہو، جو تکلیف ہماری صحیح ہو آپ اس کا اجالہ کریں، آپ ان سے منسلک کریں، یہاں نہ کوئی کسی کو نکال سکتا ہے نہ کوئی کسی کو ختم کر سکتا ہے، ملک میں اختلاف ہو سکتا ہے، مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف جو ہے وہ باعث مذمت نہیں، اختلاف تو موجود ہے، اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہے، اختلاف تو بیوی اور خاند میں بھی ہے، اختلاف جو ہے وہ باعث مذمت نہیں، فساد باعث مذمت ہے، تو فساد کیوں ہے، پاکستان میں مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف ہے، شیعہ سنی مذہب کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف برداشت ہے، اختلاف 14 صدیوں سے قیامت تک رہے گا، اختلاف پر کوئی بات نہیں، بات ہے فساد پر، لڑائی کیوں ہوتی ہے، جھگڑا کیوں ہے، فساد کیوں ہے، وہ فساد کون کر رہا ہے، ابتدا کس کی طرف سے ہو رہی ہے، اس بات کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی، میں سندھ کے بارے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات جو کراچی میں شروع کرائے گئے ہیں وہ حکومت اور ایجنسیوں کی طرف سے کرائے گئے ہیں، اگر نہیں ہوا تو مجھے حکومت بتلائے کہ اس نے فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرنے کے لیے کون سا قدم اٹھایا ہے، کیا میں نے صدر مملکت کو نہیں کہا، کیا میں نے وزیر اعظم کو نہیں کہا، کیا میں نے اپنے یہاں ایوان میں نہیں کہا، کیا میں نے گورنر پنجاب کو نہیں کہا کہ خدا کے لیے اس فساد کی فضا کو ختم کریں، آپ ہمیں بلائیں، لیکن میں جانتا ہوں حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہوں گے اسے 4 فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ فرقہ وارانہ فسادات میں بڑی بڑی لیڈرشپ کو راستے سے ہٹانے کا حکومت کو موقع مل جائے گا، دوسری بات ہوگی فرقہ وارانہ فسادات سے مذہبی اور دینی کوتوں کو بدنام کرنے کا حکومت کو موقع مل جائے گا، اور تیسری بات فرقہ وارانہ فسادات سے حکومت وہاں کی بڑی بڑی مذہبی وہاں کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو ختم کر کے ایک نئی ٹینشن پیدا کر سکتی ہے، اور فرقہ وارانہ فسادات کی آڑ لے کر حکومت مذہبی جماعتوں پر پابندی لگا سکتی ہے، 4 فائدے حکومت کو اگر فرقہ وارانہ فسادات جاری رہے اور موجودہ حکومت یہ چار فائدے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ لیڈرشپ کو راستے سے ہٹایا جائے, اور اسی کا ایک راستہ ہے. ہمیں خود پرمٹ دیے گئے, ہمیں کہا گیا, اخبار کی ہیڈ سرخیوں میں چھپا کہ جناب یہ چار آدمی ہیں, ان میں ایک میرا نام ہے, دل کی جان کو خطرہ ہے. ایک طرف یہ کہا گیا, ایک طرف ہمیں پولیس کے گارڈ دیے گئے, ہمیں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ تک پولیس کی گاڑی دی گئی. لیکن اب کیا ہوا, یہ نوازہ صاحب تشریف فرما ہے, ان سے پوچھئے کہ مجھے کشمیر کے دوران جو پارلیمان وفد تھا, ایک دن پہلے کون وہ شخصیت ہے جس نے مظفر ہاشمی کی مائیت میں مجھے ملک سے باہر جانے سے روکا. یہ سازش تھی, آزم کار کو جائے رکھا جائے اور اسے قتل کرایا جائے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں, ہم سے پولیس کے گارڈ واپس لے لیے گئے, ہم سے پولیس کی گاڑیاں واپس لے لی گئی. اب ہمیں کہا کہ آپ اپنے ہتھیار بھی نہ اٹھائے اور آپ بغیر ہتھیار کے چلے, کیا آپ نے ہمارے قاتل گرفتار کر لیے, کیا آپ نے ہمارے ڈاکو گرفتار کر. اسمبلی کے دروازے سے باہر نہیں جا رہا کہ میرے باہر نکلتے ہی مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی حساس نوعیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اگر ملک غیر ملک بھی کسی ملک پر حملہ کر دے, یہ بھی چھوٹی بات ہے, چلے جائے کہ اپنے ملک کے عوام اپنے ہی ملک کی ایجنسیوں سے, اپنے ہی ملک کے اپنے بھائیوں سے, اپنے ہی ملک کی اپنی قوم اور اپنی برادری سے غیر محفوظ ہو جائے. آپ یہاں تک دیکھیں, کل جو لوگ ایک اسٹیج کی زینت تھے, ایک ٹیبل پہ کھڑے ہوتے تھے, ایک اسٹیج کی زینت تھے, ایک جماعت تھی, ایک کاس تھی, آج وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج وہ بات تو دور چلی گئی, سندھی سے لڑیں گے, پنجابی سے لڑیں گے, پٹھان سے لڑیں گے. اب تو یہ ہے کہ ایک کہتا میں مہاجر ہوں, دوسرا کہتا میں حقیقی مہاجر ہوں, اسی بنیاد پہ لڑائی ہو رہی ہے. جناب والا اسمبلی کے دروازے سے باہر نہیں جا رہا کہ میرے باہر نکلتے مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی حساس نوعیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اگر ملک غیر ملک بھی کسی ملک پر حملہ کر دے, یہ بھی چھوٹی بات ہے, چلے جائے کہ اپنے ملک کے عوام اپنے ہی ملک کی ایجنسیوں سے, اپنے ہی ملک کے اپنے بھائیوں سے, اپنے ہی ملک کی اپنی قوم اور اپنے برادری سے غیر محفوظ ہو جائے. آپ یہاں تک دیکھیں, کل جو لوگ ایک اسٹیج کی زینت تھے, ایک ٹیبل پہ کھڑے ہوتے تھے, ایک اسٹیج کی زینت تھے, ایک جماعت تھی, ایک کاس تھی, آج وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج وہ بات تو دور چلی گئی, سندھی سے لڑیں گے, پنجابی سے لڑیں گے, پٹھان سے لڑیں گے. اب تو یہ ہے کہ ایک کہتا ہے میں مہاجر ہوں, دوسرا کہتا ہے میں حقیقی مہاجر ہوں, اسی بنیاد پہ لڑائی ہو رہی ہے. جناب والا ایسی صورتحال میں یہ تیسری صورتحال جو پیدا کی گئی ہے فرقہ واریت کی, جس پر میں نے اور میں یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں. وہاں جتنے لوگ قتل ہوئے اور جن کو ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا ہے, خدا ہمیں غرق کر دے اگر ہم کسی ایک آدمی کے قتل میں ہماری جماعت ملوث ہو اور ہماری جماعت نے یہ کچھ کیا. اس لیے لیکن ہو کیا رہا ہے جناب, بس جا رہی ہے, بس کے اندر بم مار دیا گیا, دس آدمی, اخبار میں ہم نے پڑھا, دس بم مار دیا, اس پر پریس مار دیا. مجھے یہ بتلایا جائے دن کے 8 بجے جہاں دن کی روشنی میں دس دس آدمی برس مار رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, وہ آدمی گئے کہاں, وہ غائب کیسے ہو گئے, وہ کلاس میں لے کر دن دہاڑے کہاں چلے گئے. وہاں بہادر علی ایس ایچ او تھا, اس کو قتل کرنے کے لیے 25 آدمی جناب, 25 آدمیوں نے روڈ بلاک کیا, گھر بلاک کیے, لوگوں کو اغوا کر لیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ 25 آدمی کہاں چلے گئے, کہاں چھپ گئے. جس شہر میں ہماری پولیس موجود ہے, ہماری ایجنسیاں موجود ہیں, ہماری فوج موجود ہے, وہاں اتنے قاتل, 25 قاتل چھپ گئے. میں سمجھتا ہوں اس کو استعفا دے دینا چاہیے تھا. اس سے بڑھ کر کسی گورنمنٹ کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ دن دہاڑے 25 آدمی کلاسوں سے پولیس افسروں کو خون ڈالیں, بسوں کے اوپر برس ڈالیں, اور ہم سوچ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن دلی تھانے سے باہر آ گئی, کب آئی کہ جب مسجد صدیق اکبر میں مسجد کے اندر بوٹا سمیت داخل ہو کر مسجد کے اندر کھڑے ہونے والے, یہ آپ ٹھیک ہے, مجھے اس پر نہیں کرتا, میں اپنی تلخ نمائی پر بھی نماز جاؤں گا اگر کسی کا یہاں دل دکھے, میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کرتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ابھی آزادی کے موقع پر ریلی چل رہی ہے, انچولی کے پاس سے گزری, ڈی سی صاحب نے خود ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے پہلے معلوم تھا کہ انچولی کے پاس کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. جب ڈی سی کو معلوم تھا کہ یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے, اور اس نے راستہ کیوں نہیں بدلوایا, اس نے روٹ کیوں نہیں تبدیل کرایا, پھر اس نے انچولی سے باضابطہ پرمیشن دی کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہاں ہوا نعرے بازی بھی ہوئی گولی بھی چلی لیکن جو واقعہ آگے پیش آیا وہ انچولی سے 3 کلومیٹر دور جا کر پیش آیا وہاں جا کر جب وہ لوگ مسجد میں چلے گئے اب ان پر خیر ہو گئی وہ احتجاج کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھیراؤ کر لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے نوائرت اخبار نے لکھا لڑائی کی وجہ کیا بنی کہ فوج نے کہا ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں مسجد کے لوگوں سے مسجد والوں نے کہا ہم کیا کہ آپ تلاشی لے رہے ہیں تلاشی لینے کے لیے جب فوجی جوان اندر گئے تو بوٹوں سمیت داخل ہوئے جس پر وہاں نوائے وقت کر لیجیے کل کا جس پر وہاں پر موجود لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ بوٹ اتاریے اتنا پہلے کی دیر تھی جناب بھونڈیے لوگ 100 خون اگر کسی ایوان میں G3 فوجی ریفلوں کا ٹیسٹ نہ کر سکوں مجھے گولی مار دیجیے 100 بڑی چرائی فوج نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر 3 آدمی شہید ہو گئے 28 آدمی زخمی ہو گئے اور پھر ہوا کیا جو لوگ زخمیوں کو لے کر اسپتالوں میں گئے وہ پکڑ لیے 40 آدمی پکڑے ہوئے ہیں اور ٹارچر ہو رہا ہے ٹارچر کیسے ابھی جائیں گے ان کی آنکھوں پہ پتھر رکھ کر پتیاں بادی ہوئی ہیں ان کا جرم کیا تھا کہ یہ لے کر جا رہے تھے زخمیوں کو آپ مجھے بتلائیں یہ زخمیوں کے 40 آدمی گرفتار ہوئے 4 TT برامد چاہتے ہیں مسجد کے لوگوں سے مسجد والوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے آپ تلاشی لے رہے تلاشی لینے کے لیے جب فوجی جوان اندر گئے تو بوٹوں سمیت داخل ہوئے جس پر وہاں انوار وقت کر لیجیے کل کا جس پر وہاں پر موجود لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ بوٹ اتاریے اتنا پہلے کی دیر تھی جناب ڈھونڈ دیے لوگ 100 خون اگر کسی ایوان میں G3 فوجی ریفلوں کا ٹیسٹ نہ کر سکوں مجھے گولی مار دیجیے 100 بڑی چرائی فوج نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر 3 آدمی شہید ہو گئے 28 آدمی زخمی ہو گئے اور پھر ہوا کیا جو لوگ زخمیوں کو لے کر اسپتالوں میں گئے وہ پکڑ لیے 40 آدمی پکڑے ہوئے ہیں اور ٹارچر ہو رہا ہے ٹارچر کیسے ابھی جائیں گے ان کی آنکھوں پہ پتھر رکھ کر پتیاں باندھی ہوئی ہیں ان کا جرم کیا تھا کہ یہ لے کر جا رہے تھے زخمیوں کو آپ مجھے بتلائیں یہ زخمیوں کے 40 آدمی گرفتار ہوئے 4 TT برامد ہوئے آپ سے ایک آپ سے ریفر برامد ہوئی یہ کل اگر آپ نے پکڑنا تھا 5 آدمی پکڑنا جن سے اسلحہ برامد ہوا ہے جن کے پاس اسلحہ نہیں ان پر 302 کی FIR کیسے کٹ گئی جن کے جو زخمیوں کو لے کر جا رہے ہیں ان کے خلاف FIR کیوں کر دی گئی وہ چہرے کیوں چھپائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے آدمی فوج کا ادارہ پارے لیے مقدس ہے میں سمجھتا ہوں فوج کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے ورنہ فوجی جوان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی ہی قوم پر مسجد کے اندر بوٹوں سے داخل ہو یا اپنی قوم پر گولی چلائے وہ فوجی وردی میں کوئی ملک کا دشمن ہوگا اور مجھے افسوس ہے چاہیے یہ تھا جب فوج کے عنوان پر بات آئی تو فوج کے افسران کو چاہیے تھا کوئی اور کہتا نہ کہتا وہ کہتے بات فوج کی آئی ہے ہم اس کی پارٹی کا کہتے لیکن اس طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا وہاں تو جناب پی سی کمشنر اب کوئی FIR نہیں لیتا کیوں لے یہ فوج مرکز نے بھیجی ہے مسئلہ فوج کے ساتھ ہو گیا ہے اور وہ فوج کے خلاف کہاں سے FIR لیں جب میں مرکز میں کہتا ہوں کہ ہم کو چلا رہے ہیں یہاں کا جاتا ہے سبائی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں مرکز کا مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں سبائی مسئلہ ہے ہم بتلائے کدھر جائیں یہ صورتحال تو اس وقت پیدا ہو چکی ہے خبر کیجیے شکریہ جناب والا اب اور بات میں وہاں گیا جس دن یہ واقعہ پیش آیا مجھے اسی وقت معلوم ہوا میں فیصل آباد سے سوار ہوا میں رات کو 1 بجے 1:15 بجے کراچی ایئرپورٹ پہ اترا فوراً روک لیا کہنے لگے جی آپ کراچی میں داخل نہیں ہو سکتے کراچی میرا گھر ہے کراچی میں میرے بچے ہیں میں اس مسجد کا امام خطیب ہوں مجھے اپنے گھر نہیں جانے دینا تو کہاں جانے دینا ہے اگر میں جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کے زخموں کی پر مرن رکھتا ہوں وہاں ان کے اپنے کارکنوں کے آنسو پوچھتا ہوں انہیں صبر و تحمل کا درس دیتا ہوں تو یہ بات ملک کے اور قوم کے حق میں اور مفاد میں تھی مجھے روک دیا گیا اور مجھے کہا چلے جی یہ آپ کے یہ پکڑے آپ ہونے کا اور لاہور کی فلائٹ ہم نے روکی ہوئی ہے چلو اس میں بیٹھ میں رات کو 3 بجے لاہور میں آ گیا اب کوئی پرسان یار نہیں سارے کے سارے جناب VIP لاج میں سوئے پڑے میں نے کہا میں کہاں جاؤں اکیلا میں 5 گھنٹے VIP لاج میں ٹیبل کے اوپر جناب سہ رہا اور نیند کہاں آتی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں یہ صورتحال ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کیا پھونکا کہ ایک آدمی چلا گیا کسی گاؤں میں تو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اس کے کپڑے اتار دیے اور کپڑے اتار کے اس کو کہا بھاگ جاؤ پیچھے کتے لگا دیے اب جب اس نے کتوں سے بچنے کے لیے نیچے سے پتھر اٹھایا تاکہ وہ کتوں کو مارے تو وہ پتھر برف کے اندر جمع ہوا تھا اس نے اس وقت کہا چھ حرام زیادہ ہی مرد مانند چھ حرام زیادہ ہی مرد مانند سگارا کشادن بسنگارا بستند کیسے بے وقوف یہ لوگ ہیں جنہوں نے پتھر باندھ دیے کتے چھوڑ دیے یہ کیسی بات ہے یہ جناب والا کیسے میں نہیں کرتا وہ ترجمہ تو میں نہیں کرتا लेकिन जनाब वादा वो ये कहता हूं कातल दंदनाते फिर रहे हैं, हमें आप रोक रहे हैं कातल अपने
हमजा साहब व्हाट इज योर
थोड़ी सी
रोल 99।
शुक्रिया जनाब,
प्लीज वाइंड अप।
शुक्रिया जनाब, बस मैं अपनी बात कहता हूं जनाब वादा। इस वक्त मुल्क में एक और इश्तेहार हुआ, वो है नामूस साहबा दिल के अनुमान से। हमारी यहां हुकूमत के बाद जिम्मेदारों ने नामूस साहबा दिल को मुतनाजे बनाया और इस हाउस में बैठे हुए लोगों को गलत परिस किया और उस बिल के उनवान पर असरा तफरी की एक कैफियत पैदा की हुई है, मुल्क में कशीदी फैली हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी यहां से उठती है। अभी बिल में मैंने पेश नहीं किया, उस बिल के खिलाफ बयान का एक तूफान शुरू हो गया। ये एक मसला भी है जो फिरका वारियत को हवा दे रहा है। अब मेरी तजावीज ये है कि जनाब सबसे पहले यहां इस ऐवान के जो पार्लिमानी लीडर हैं इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी को यह इख्तियार सौंपा जाए कि उस कमेटी ब्रीफिंग ले फौज से, वो कमेटी ब्रीफिंग ले वहां की सूबाई इंतजामिया और सूबाई अपने हुकूमत से, वो इन्हें ब्रीफ करे और फिर ये कमेटी अगर महसूस करे तो वहां पर बरसरे पैकार तमाम ग्रुपों के लीडरों से मुलाकातें करे और उन्हें यकीन दिलाए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, अगर किसी एक लीडर पर एक कत्ल का मुकदमा, दो कत्ल के मुकदमे, चार कत्ल के मुकदमे हैं, आप उसे मिलना नहीं चाहते, आप उसे बुलाना नहीं चाहते, इस बुनियाद पर वो आपसे दूर हटता है और इसके ऊपर 400 आदमी कत्ल हो जाता है, तो अब वो तो चार आदमियों का कातिल था, आप 400 के कातिल निकले। अगर कोई ऐसे किसी पर मुकदमे है आप उसे सुनिए, आप वो उसके पीछे अगर कौम है और कोई लीडर अपने हाथ से कभी किसी को
बहुत नहीं करता।
उसकी बात यह है कम अज कम मुल्क के जिम्मेदार शासकदानों की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उनसे अराव तजावीज ली जाए ताकि इस मसले को सॉल्व
कर सके।
शुक्रिया
मिस्टर एहसन इकबाल।
सर पिछले सेशन में इस बात का फैसला हुआ था कि मेहरान बैंक के मामला की तहकीकात के लिए हाउस की कमेटी तस्वीर की जाएगी। उन्होंने जो बात कही कि लिटरेचर आता है, आप यकीन करें मुझे 6 से ज्यादा खत रिसीव हो चुके हैं इनके नाम से कि इन्होंने नहीं होनी
चाहिए। मुख्तसर एक मिनट में अगर आप बात कर सकते हैं। His words are expired and I could not allow anybody to.
Hey, Jirado, please take your seat.
मैं बात नहीं करने जाता लेकिन मुझे एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए मैं मुझे रिस्पेक्ट आपने पेपर के लिए, लेकिन मुझे एक मिनट के लिए कि मैंने अब जैसे हजरत महदी के बारे में मेरी तरफ जो तकरीर मंसूब की जा रही है, मैंने हजरत महदी के बारे में कोई नहीं किया, वो मेरे मजहब का हिस्सा है हजरत महदी का तशरीफ लाना, लेकिन मैंने उस फर्जी किरदार को, उस फर्जी किरदार को जिस किरदार के बारे में ये कहा गया कि जब वो शख्स आएगा तो वो नबी अलैहिस्सलाम का रोजा तोड़ेगा, सहाबे किराम को तख्तेदार भी चढ़ाएगा, हजरत आयशा सिद्दीका की कब्र खोदेगा, उस फर्जी किरदार को मैंने कहा कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जो नबी का रोजा तोड़ेगा मैं उसकी टांगें तोड़ूंगा, जो आज शाहन को सूरी पर चढ़ाएगा मैं उसे बांस पर चढ़ा दूंगा। मैंने उस फर्जी किरदार को निकाला है और मैं आज उस पर कायम हूं।
थैंक यू वेरी मच।
जर्नैल सिपाह सहाबा और MNA मौलाना मोहम्मद आजम तारिक साहब कौमी असम्बली में खिताब फरमा रहे थे। मौजू थे 14 अगस्त 1994 का अफसोसनाक वाकया, मुनासिब नुमाइंदगी कराची के हालात और कातिलाना हमला, नामों से सहाबा बिल और इमाम मेहदी से मुतालिक वजाहत, कैसेट मिलने का पता पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल करीम सेंटर सदर कराची। याद रखिए नाम और कुर्रा हजरात की तिलावत, मशहूर मारूफ हम्द नातें, मुमताज उलमाए किराम और कायदीन सिपाहे सहाबा की तकारीर के किराम कदर कैसेटों का मरकज पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर 84, पहली मंजिल करीम सेंटर, जैबुल निसाई स्ट्रीट सदर कराची, फोन नंबर 5281123।
फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नगम पंजाबी में आखिरी मिसरा। एक आदम ते वैरी लखां, एक आदम ते वैरी लखां, میرے آزم تین رب دیا رکھا آزم نو خوب بچایا او میرے مولا نے
دنیا کا جنگی
وہ قاسمی دا وارث تے جنگ وی دلال
نویں سرے زندگی ملی ہے اج سونے نویں سرے زندگی ملی ہے اج سونے جدوں تک جی میں تھی جگ سونے جدوں تک جی میں تھی گج سونے جدوں تک جی میں تھی گج سونے تینوں تر سال بنایا میرے مولا نے میرے مولا نے آزم نو خوب بچایا میرے مولا نے میرے مولا نے دشمن دا وار خطایا میرے مولا نے میرے مولا نے
بھائی وقت کم ہے
حیات میرے آدم کی ہو گئی دراز حیات میرے آدم کی ہو گئی دراز جیوے سارے دنیا کا سونا شہباد جیوے سارے دنیا کا سونا شہباد بڑا اس پہ کرم کمایا میرے مولا نے میرے مولا نے بڑا اس پہ کرم کمایا میرے مولا نے خوب بچایا میرے مولا نے میرے اور زمین شاہپور دی رنگین اج ہو گئی
شاہپور دی
زمین شاہپور دی رنگین اج ہو گئی سن کے عوام غمگین اج ہو گئی اور سن کے عوام غمگین اج ہو گئی بڑا اوکھا موڑ بکایا میرے مولا نے میرے مولا نے بڑا اوکھا موڑ بکایا میرے مولا نے
مولا نے میرے
میرے مولا نے آدم نو خوب بچایا
میری دون سے ان نوجوانوں کی شان جڑے اس دنیا تو رخصت فرما چکے
وہ میں شان کی بیان کر رہا جی امتیاز دی شان کی بیان کر رہا جی امتیاز دی سنت ہے زندہ کی حضرت مار دی سنت ہے زندہ کی حضرت مار دی جن سب کے قائد بچایا میرے مولا نے میرے مولا نے سب کے قائد بچایا میرے مولا نے آدم نو خوب بچایا میرے مولا نے میرے
اور دوسرا نوجوان
وہ شاہد بھی شاہد اسی حشر دہارے
گواہی
وہ شاہد بھی شاہد اسی حشر دہارے شاہد بھی شاہد اسی حشر دہارے دس گاؤں ویریاں نے بم کیویں مارے دس گاؤں ویریاں بم کیویں مارے دس گاؤں ویریاں نے بم کیویں مارے جندہ جنت مال بنایا میرے مولا نے میرے مولا نے آدھا جنت جندہ جنت مال بنایا میرے مولا نے میرے مولا
Thank you.
جیتے نہ دبایا وہ بیٹھا گیا اس کو جیتے نہ دبایا وہ بیٹھا گیا کفر کی وہ دیوار ہلاتا رہا ظلم سے تارا دکھ اٹھاتا رہا ظلم سے تارا دکھ اٹھاتا وہ چلاتا رہا کہ میرے دیش نے وہ چلاتا رہا وہ چلاتا رہا کہ میرے دیش نے کفر پھیرتا ہے اسلام کے دیش نے کفر پھیرتا ہے اسلام کے دیش نے وہ دلال کے انبار لاتا رہا ظلم سے تارا دکھ اٹھاتا رہا ظلم سے تارا حبش کی مانت گھسیٹا گیا اس کو حبش کی مانت گھسیٹا گیا اس کو حبش کی مانت گھسیٹا گیا اس کو دیڑی پہن کے پیٹا گیا اس کو دیڑی پہن کے پیٹا گیا اس کو دیڑی پہن کے پیٹا گیا زخم کا کبھی وہ مسکراتا رہا ظلم
اس کو کوئی بھی جا کر چکا نہ سکا اصل کو نشان سے ہٹا نہ سکا ظلم اصل کو نشان سے ہٹا نہ سکا شاید نہ تجھے وہ سچیاں اڑا پا رہا
مارو پڑے